الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد جتنا بھی اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے، یا جتنے بھی اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہمارے اوپر تھا کہ علماء اور محدثین نے ان تمام اعمال کو محفوظ کر لیا، خواہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چلنا، وہ بھی ہمیں حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب چلتے تھے تو کس طرح چلتے تھے، آپ کے اخلاق، وہ بھی ہمیں حدیث کے اندر ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے مبارکہ کیا تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھاتے تھے تو کس طریقے سے کھاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے تھے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی، کس طریقے سے ادا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی غزوے میں تشریف لے جاتے تو کس طرح سے تشریف لے جاتے، کس طرح جہاد فرمایا، کس طرح نماز ادا کی، کس طرح معاملات کیے، کس طرح وہ قوم جو ضلالت اور گمراہی کے اندر مبتلا تھی، جو قتل و غارت کو فخر محسوس کرتے تھے، جو زنا کرنے کے اوپر فخر محسوس کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ایسا بنایا کہ قرآن ان کی گواہی دیتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں اگر کوئی ایک لے لیا جائے حصہ اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان اس کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا. اسی لیے بخاری حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی بخاری شریف، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب باندھے کہ آپ اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کہاں سے ہوئی، ولادت پہلے سب سے بابو وزل وحی کہ وحی کی ابتدا ہوئی، پھر اس کے بعد ایمان، پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے آخر تک تمام چیزیں بیان فرمائی کہ دنیا ختم کس طرح سے ہوگی. لیکن اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ محدثین نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے اعمال تھے وہ سارے کتابوں کے اندر جمع کر دیے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فضل اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء پیدا فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ذکر فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھتے اور نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی قوم پیدا فرمائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ چار سلسلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور ان چاروں سلسلوں کے اندر وہ اولیاء پیدا فرمائے کہ جو محدثین نے جو احادیث اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قولن ہو یا فعلن ہو، وہ احادیث جو جمع ہوئی تھی ان سلسلے کے اکابرین نے، اس سلسلے کے علماء نے، اس سلسلے کے بزرگوں نے ان پر عمل کر کے لکھلایا کہ کس طریقے سے عمل کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، کس طریقے سے اپنے آپ کو شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے حضرت حکیم الامت نے کہ جامع مسجد میں اعلان ہوا کہ اس مسجد کے اندر جو سب سے کمتر انسان ہے وہ اس مسجد سے ابھی نکل جائے، لکھا ہے حضرت کی امت نے دادا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے نکل گئے. کیا اعلان ہوا تھا کہ اس مسجد میں اس وقت سب سے کمتر انسان کون ہے وہ اس مسجد سے نکل جائے. حضرت جنید بغدادی نکل گئے. اور جب حضرت جنید بغدادی کے شیخ کو اطلاع کی گئی کہ آج بغداد میں یہ معاملہ ہوا ہے کہ جب یہ اعلان کیا گیا کہ سب سے کمتر شخص نکل جائے تو جنید بغدادی نکل گئے. ہاں بھائی وہ سو رہے ہیں. نہیں تو ایسی صورت بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے جس سے معلوم ہو کہ آدمی سو رہا ہے. حضرت جنید بغدادی کے شیخ نے کیا فرمایا کہ اسی چیز نے جنید کو جنید بنایا. اسی چیز نے جنید کو جنید بنایا. ورنہ انسان کی حقیقت کیا ہے, حیثیت کیا ہے؟ کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. آتا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے. ایک طرف سے آ رہا ہے اسپتالوں میں جائے, ایک طرف کیا ہے گائنی کا وہ بنایا ہوا ہے, کیا ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں, اور ایک طرف کیا ہے وہ بنایا ہوا ہے مردہ خانے, وہاں سے لوگ جا رہے ہیں. ایک طرف سے آ رہا ہے تو معلوم ہے دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو صرف انسان کیا ہے, مسافر ہے, آ رہا ہے, سفر کر رہا ہے اور جا رہا ہے. جیسے اسٹیشن ہے ریلوے اسٹیشن, اس کے اوپر کوئی انسان قیام نہیں کرتا جا کر کے, بلکہ کیا کہتا ہے یہ اسٹیشن ہے, کیا ہے ابھی آیا ہوں اس ٹرین سے, اگلی ٹرین سے واپس دوسری جگہ چلا جاؤں گا, میری قیام کا اور ہے. تو میرے دو عزیز و دوستو, یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ ہمارے لیے قیام گاہ نہیں بنائی, بلکہ اس کو ریلوے اسٹیشن کی طرح بنایا. ابھی تم پیدا ہوئے, آج سوچے انسان, ایک انسان کی عمر 40 سال ہو گئی, اگر وہ کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کر کے سوچے میں پیدا ہوا تھا, میں کھیلا تھا بچپن کے اندر, کھیلا کودا, یہ کیا وہ کیا, شرارتیں کی, اب جوانی آ گئی, اب کمانے لگا, تو وہ ایک کتنے سال 40 سال کا اگر انسان ہے تو 2 منٹ کے اندر اپنی پیدائش سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک سوچ لیتا ہے کہ میں نے زندگی میں یہ کام کیا. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اس طریقے سے گزاری کہ اگر تو 40 سال کو سوچے گا تو 2 منٹ میں سوچ لے گا اور گزارنے پڑے. اگر کسی سے تجربے کے طور پہ بیان کرتا ہے وہ انسان کہ میری عمر 40 سال ہے یا 50 سال ہے یا 60 سال ہے, میرے تجربے سے فائدہ اٹھا, تو جو جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے تو وہ سوچتا ہے 60 سال معلوم نہیں کتنے سالوں کے بعد پورے ہوں گے, لیکن اس کے کب پورے ہوتے ہیں اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا. تو مقصد زندگی انسان کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اللہ تعالیٰ سے معافی. اگر اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا ہے, اللہ مجھے معاف فرما. کیونکہ یہ زندگی ایسی ہے کہ کب آتی ہے اور کب جاتی ہے کسی انسان کو پتہ نہیں, کب انسان کا انتقال ہو جائے, کب وہ مر جائے. اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, لگا کے دل میں ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذوق, لگا کے دل میں ان کی لو کر دے جہاں میں نشر ذوق, شمعیں تو جل رہی ہیں 100 مگر بزم میں روشنی نہیں. اور میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو, ایک چراغ جلا لو اپنے دل کے اندر. جب دل کے اندر چراغ جل گیا تو فرمایا کہ پھر مرنے کے بعد یہ چراغ ایسا ہے کہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے. زندگی بھر محنت کرتا ہے انسان, اگر اس زمانے میں تو اس کی مثال بہت آسان ہے کہ انسان کاروبار کرتا ہے, اب جو ہے بجلی کتنی جاتی ہے, پھر کیا کرتا ہے تھوڑا سا اوور ٹائم بھی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے. کیوں کہتا ہے یار ایک گھر میں UPS لگا لوں. کیوں لگا رہا ہے بھائی؟ کہ جب لائٹ چلی جائے تاکہ پھر لائٹ آ جائے تو جو چیز دیکھنے کی ہے, اگر گھر میں 10 لائٹیں ہیں تو کم سے کم 200 جلے تاکہ میرے گھر میں کام کاج ہو سکے. سونے کے لیے 10 پنکھے ہیں لیکن 1 پنکھا تو چلے کم سے کم, کس لیے کہ رات کو نیند آ سکے. تو دوستو اسی طریقے سے ایمان ہے, جس طرح UPS اور جنریٹر ہے بجلی کے جانے کے بعد کام کرتا ہے, اسی طریقے سے ایمان ہے کہ آنکھ بند ہونے کے بعد پھر یہ چلتا ہے. اس کو زندگی میں اللہ والوں کے پاس جا کر ان کی صحبتوں میں رہ کر سیکھنا پڑتا ہے. جب یہ جنریٹر اور UPS تیار ہو جاتا ہے پھر جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کا جنریٹر جلا دیتے ہیں. پھر اس کو کوئی خوف الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ بے تحقیق اولیاء اللہ کے اوپر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. خوف و غم کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ دنیا سے تیاری کر کے گئے. کما حق کہو تیاری تو کسی نے بھی نہیں کی, لیکن بظاہر انہوں نے جتنی تیاری اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی, جتنی استطاعت تھی, جتنی قوت تھی, اتنی قوت کے مطابق وہ تیاری کر کے گیا. تیاری کرنے کے بعد اب وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے, اور اللہ کی رحمت اتنی بعید ہے کہ کوئی انسان اس کی طرف, حدیث قدسی کے اندر کیا آتا ہے کہ اے بندے اگر تو میری طرف ایک قدم آتا ہے تو میں تیری طرف دس قدم آتا ہوں, اگر تو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تیری طرف بھاگ کر کے آتا ہوں. لہذا مجھ تک آنے میں دیر نہ کر. ہم کیا ہے, اللہ کے معاملے کے اندر سست ہیں, دنیا کے معاملے میں چست ہیں. اگر دنیا کا معاملہ بتا دیا جائے کہ فلاں کام ہے, اس کام کے اندر اتنا نفع ہے, ایسے ایسے تجارت اگر کی جائے تو اتنا نفع ملتا ہے, تو ہر انسان جو تجارت کرنے والا ہے تاجر, وہ یہی سوچے گا کہ کاش میں یہ تجارت کروں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ. ایک تجارت اللہ تعالیٰ نے سکھلائی, فرمایا کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں کوئی تجارت سکھلاؤں؟ تنجیکم من عذاب علیم. آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تجارت کا فائدہ تمہیں نوٹوں کی صورت میں نہیں ملے گا, بلکہ تنجیکم من عذاب علیم, یہ تجارت تمہیں عذاب, اللہ کے عذاب سے نجات عطا کرے گی. دوسری آیت نازل ہوئی, تؤمنون باللہ ورسولہ. سب سے پہلا کام کیا کرو, اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس ترتیب سے تجارت کو بیان فرما رہے ہیں. تجارت کی ایسے تھوڑی ہوتی ہے, دکان کے اندر پہلے دکان لینی پڑتی ہے, پھر اس کے اندر سامان رکھنا پڑتا ہے, پھر خود بیٹھنا پڑتا ہے, پھر ملازم رکھنے پڑتے ہیں, پھر اس کے بعد اگر سامان پورا نہ ہو تو کیا کہتا ہے, گاہک واپس چلا جائے گا. تو سنو دوستو, دنیا کی تجارت جب ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجارت کتنی آسان ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو کیا ہوا, اللہ کے اوپر ایمان لے آیا. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اور ایک دفعہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دے دی تو اب کیا ہے, رسالت مکمل ہو گئی. تؤمنون باللہ ورسولہ, تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر. وتجاہدون فی سبیل اللہ, آج اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرو. کیوں, ایمان کامل. میرے ہمارے استاد, میں نے ان سے کافی کتابیں پڑھی, تو فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم دیا ہے, نماز کا بھی حکم دیا ہے, روزے کا بھی حکم دیا ہے, حج کا حکم بھی دیا ہے, زکات کا حکم بھی دیا ہے, لیکن فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوات کے اندر جاتے تھے, صحابہ جب غزوات میں جاتے اور واپس لوٹتے تھے تو صحابہ کا ایمان بڑھ چکا ہوتا تھا. تو فرمایا اس کی وجہ کیا تھی, کہ فرمایا کہ ادھر تو یہاں عام حالات کے اندر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی اس کے دل جو ہے کہاں پر ہے, بازار کے اندر ہے. کبھی کوئی چیز چوٹ لگ گئی تو اس کا دل اس کی طرح متوجہ ہے کہ مجھے اس جگہ پر تکلیف ہو رہی ہے. لیکن فرمایا کہ وہ تجاہدون فی سبیل اللہ, لیکن جب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو سوچتا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو گولی چلی ہے اس پر میرا ہی نام لکھا ہو, تو اپنے دل کو خشوع اور خضوع کے ساتھ لگا کر کے رکھتا ہے. جہاد کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہم پر فرض نہیں فرمایا, جہاد اس لیے فرض فرمایا کہ کفر کی شان و شوکت کو توڑ دو اور اسلام کو غالب کر دو. بس جہاد کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں, مولانا جہاد کا مطلب تو شدت پسندی ہے, جہاد کا مطلب تو لوگوں کو قتل کرنا ہے. اسلام کہاں میں یہ چیز اس چیز کا درس دیتا ہے؟ اگر اسلام اس چیز کا درس نہ دیتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد اپنی کتاب کے اندر کیوں باب قائم کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 17 غزوات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لڑے, 17 غزوات
اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا, لو عزیز تو انختل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں میری جان نکالی جائے, پھر میں زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو جس چیز کی تمنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے کیا وہ چیز معمولی ہوگی, اس کا انعام معمولی ہوگا؟ نہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاد کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر صرف ایک شخص یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اے ایمان والو صبر کے ساتھ رہو, ورابطوا اور مسلمان ہو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو, لیکن یہ حفاظت کب ہوگی؟ واتقوا اللہ, جب تم اللہ سے ڈرتے رہ کرو گے. آج چاہے ہر عمل کرنے کے لیے مسلمان تیار ہے لیکن اس عمل کو اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے, مرابط ہے اپنی سرحدات کی حفاظت کر رہا ہے لیکن افسوس ہے کیا واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے نہیں رہتا. کہتا ہے مولانا ہمارا ایمان اندر سے مسلمان ہے, ہمارا ایمان اندر سے بہت کامل ہے. جو چیز کامل ہوتی ہے وہ ظاہر بھی ہوتی ہے, جو چیز کامل ہوتی ہے وہ ظاہر بھی ہوتی ہے. ایک انسان کہتا ہے کہ میں بالغ ہوں تو کیا ہوگا, بلوغت کے آثار اس کے اندر نظر آئیں گے, اس کے چلنے میں, اس کے پھرنے میں, اس کے بات کرنے میں, یہاں تک کہ اس کی آواز کے اندر بھی اس کی بلوغت کے آثار نظر آئیں گے. ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میرا ایمان کامل ہے, کبھی کسی کو سنا کہ کوئی کہتا ہے کہ میں بالغ ہوں؟ کبھی کوئی 18 سال سے اوپر کا ہو اور آ کر کے آپ سے کہے کہ آپ کو بتائے کہ میں بالغ ہوں, کہے گا؟ نہیں. اس کو معلوم ہے کہ میری چال, میری ڈھال, میری رفتار, میری گفتار خود دنیا کو بتا دے کہ میں بالغ ہوں. تو ایمان کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا ایمان تو کامل ہے؟ اس کا مطلب تجھے اپنے ایمان میں خود شک ہے. جب شک ہوتا ہے انسان کو تب وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ نہیں معاملہ ایسا نہیں, ایسا ایسا ہے. بیان کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ کہ جب شک ہوا, اور جب شک ہو گیا تو پھر ایمان ایمان کامل نہیں رہا. اب اپنے ایمان کا جائزہ لے کے ایمان ہو, ایمان کیسے کس کو ہے؟ تمام آمن سے جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل, جو ان تمام چیزوں کو دیکھے, حدیث کو دیکھے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو دیکھے, اور پھر اس کے بعد عمل کے لیے کسی ولی کے پاس جائے, اس سے رابطہ کرے, اور رابطہ کرنے کے بعد وہ ولی جس طریقے سے عمل کرنے کو بتلائے اس طریقے سے عمل کرے. اگر اس طریقے سے عمل کرتا ہے تو تیرا ایمان کامل ہے, ورنہ تیرا ایمان کامل نہیں ہے. ایمان بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے کہ امیر خرید لے اور غریب چھوڑ دے. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہے کہ جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے, خواہ وہ امیر ہو, خواہ وہ غریب ہو, خواہ وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو, چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو. حضرت بلال حبشی کالے تھے, کتنے صحابہ چاہتے تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے, لیکن کتنے صحابہ سے اونچے درجات کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج میں تشریف لے جاتے, بھائی یہ تھوڑی جگہ خالی ہے, سب بندی نہ کرے, پہلے سب بعد میں بنتی ہے, جو جگہ ہے اس کو پہلے پور کرے, آگے آگے والے. تھوڑی سی حرکت سے برکت ہوتی ہے. دنیا میں اپنا شوق ظاہر کرے انسان کہ میں دین کی بات غور سے سنوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں کیا آتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہلیں گے تو اڑ جائے گا. اس کی برکت سے اللہ نے کیا انعام فرمایا, فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں تم سے راضی ہوا اور تم مجھ سے راضی ہوئے. اور مرتے وقت کیا ارشاد ہوگا, یا ایتها النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جس کو میری یاد سے اطمینان ملتا تھا، ارجعی الی ربک، تو جس کو یاد کرتا تھا آج چلا جا اس کے پاس. انسان جس کو زندگی بھر یاد کرتا رہے تو اس کے پاس ملنے جا، اس کو اگر اطلاع دے دی جائے تو جس کو یاد کر رہا تھا تیرا وقت آ گیا جانے کا اس کے پاس، تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، تیرا دوست تجھ سے ملنے والا ہے. تو دوستو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے. آج انسان مرتے سے ڈرتا ہے. اگر میں ابھی کہوں ہاتھ کھڑا کرے کتنے لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہاتھ تو کھڑے ہو جائیں گے. چلو بھائی ہاتھ کھڑے، چلو دیکھتے ہیں، ہاتھ تو سب کے کھڑے ہوں گے لیکن کسی کا ہاتھ نیچے ہوگا. کوئی کہے گا یار مولانا کیا مروانے کے چکر. لیکن کیا ہے حدیث پاک میں، کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تحفت المؤمن الموت. فرمایا مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے. کبھی کوئی بیماری میں مر رہا ہے، بھائی مر تو رہا ہے، اب چاہے ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے. کبھی کسی بیماری میں مر رہا ہے، کبھی جو ہے کسی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کبھی جہاز گر جاتا ہے اس میں مر جاتا ہے، کبھی ٹرین الٹ جاتی ہے اس کے اندر مر جاتا ہے، کبھی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، کبھی کینسر میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے. ارے انسان تو کتنا بھاگے گا موت سے. ایک نہ ایک دن موت آئے، فرشتہ آئے گا جائے علیہ السلام اور روح نکال کے لے جائیں گے. پھر جتنا بھاگ سکتا ہے. اگر انسان کے پاس دولت کا انبار ہو، ایک شخص ہے اس کو ساری دنیا کی سلطنت دے دی جائے، بادشاہ دے دی جائے، اور جب اسرائیل علیہ السلام سامنے آئے تو وہ کیا کہے؟ اے اسرائیل یہ میری ساری سلطنت دے لے، ایک لمحے کے لیے مجھے وقفہ دے دے، ایک لمحے کے لیے کہ میں صرف اپنے گھر والوں تک ہو کر کے آ جاؤں. کیا ملے گا وقفہ؟ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. جس وقت موت آنی ہے اسی وقت آئے گی، اور جس حالت سے آنی ہے اس حالت کے اندر آئے گی. تو صحابہ کو کیا تھا؟ محبت، موت سے محبت تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے پوری زندگی. آج ہم کیا ہے سن کر کے ہمارے چہرے فق ہو جاتے ہیں. چہرے فلا وہ مرنے والا ہے، اور مرنے والا اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی تو اس کا چہرہ ایک دم بالکل وہ ہو جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے کہ دعا مانگتے رہے، روتے رہے اللہ سے کہ اللہ کسی طریقے سے شہادت کی موت آ جائے. لیکن شہادت کی موت کیوں نہیں لکھی تھی؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف اللہ کا خطاب دے دیا تھا، اللہ کی تلوار کا. اور اگر شہادت مل جاتی تو کافر کیا کہتے؟ ہم نے اللہ کی تلوار کو کاٹ دیا. بستر پر مر، بستر پر انتقال ہو رہا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، یا اللہ اپنے راستے کی مجھے شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور مجھے موت عطا فرما اپنے نبی کے شہر کے اندر. صحابہ نے سوچا اس مدینے سے آج ہزاروں میل دور مسلمانوں کی سرحدیں دور ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا کر رہے ہیں کس طریقے سے ان کو یہ مقام ملے گا. لیکن وہ آیا غلام، فجر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اس نے خنجر سے حملہ کیا اور وہ خنجر زہر آلود تھا. شہادت کی موت بھی ملی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر میں ملی. تو آج ہم موت سے بھاگنے لگے تو موت ہمارے پیچھے بھاگنے لگی. پہلے زمانے میں آج سے جن کی عمریں 50-60 سال ہیں یا 40 سال ہیں، آج سے ذرا سا 10 سال پہلے سوچے تو اتنا نہیں سن اخبار میں نہ پڑھنے کو ملتا تھا کہ لوگ روزانہ 10 آدمی مر گئے، کبھی 50 مر گئے، کوئی ایک مرتا تھا تو سارا محلہ جمع ہو جاتا تھا. بھائی یہی تھا نا، اسی طریقے سے تھا. ایک انسان کا اگر انتقال ہوتا سارا محلہ جمع ہو جاتا تھا کہ یار اس کا انتقال ہو گیا، سب اس کے غم میں شریک ہوتے تھے. اور آج کیا ہے، 50 آدمی 100 آدمی ایک دن کے اندر مر جاتے ہیں. کسی کوئی ایسا ہوتا وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اب قرب قیامت کا زمانہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے، فتنوں کا زمانہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے. دجال کے آنے کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے. اب لوگ جس تیزی سے پیدا ہوں گے اسی تیزی سے جائیں گے. تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرے گا تو بھی اسی مٹی میں جائے گا. اگر ڈرے گا انسان, کہتا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے مولانا, قیامت اور قبر اس کے بارے میں تو میں اگر رات کو سوچ لوں تو نیند نہیں آتی. تو اللہ کے بندے تو ڈر یا نہ ڈر, جائے گا تو وہیں پہ, تو نہیں جائے گا تو یہ چار آدمی کندھے پہ رکھ کے پہنچا دیں گے وہاں پر, اور پھر تیری قدرت نہیں ہوگی کہ وہاں سے نکل کر بھاگ سکے. جب جگہ انسان کو رہنا ہو, ایک انسان اگر اس کا مکان گلشن اقبال میں ہے مثال کے طور پر, وہ کہتا ہے میرا مکان یہ چھوٹا پڑ رہا ہے, مجھے اب مکان بڑا چاہیے. وہ کراچی شہر سے کچھ باہر نکل کر مکان بناتا ہے, تو جب مکان بنانا شروع کرتا ہے اس وقت سے وہاں جا کر بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. کبھی کہتا ہے مزدوروں کو دیکھنے جا رہا ہوں, کبھی کہتا ہے میں دیکھنا جا رہا ہوں کہ کام کیا ہو رہا ہے, کبھی کچھ دیر وہاں بیٹھ کر چائے پی لیتا ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں یہاں وہاں کیوں جا رہا ہے, کہہ رہا ہے یار نئی جگہ ہے تاکہ انسیت ہو جائے. نئی جگہ ہے, جب شفٹ ہوں گا یہاں پر تو انسیت ہو جائے. تو دوستو اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے تاکہ کیا ہو, انسیت ہو جائے. جب انسیت ہو جائے گی تو پھر مجانے میں کس چیز کا غم ہے. اسی لیے جب اللہ کے اولیاء اللہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. کس وجہ سے مسکراہٹ ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص گناہگار فاسق فاجر کافر اس کا انتقال ہو جائے اس کے چہرے کو دیکھ لو, اور ایک شخص اللہ کا ولی اللہ کی مان کر کے چلنے والا اس کا انتقال ہو جائے اس کے چہرے کو دیکھ لو. فرمایا دونوں کے چہروں کو دیکھ کر انسان کو خود پر محسوس ہوگا کہ کون کہاں گیا ہے. اگر انسان اچھی جگہ جاتا ہے تو اس کا چہرہ کیا ہوتا ہے, خوشی سے کھل اٹھتا ہے. اگر ایک انسان باغ میں چلا گیا تو اس کا چہرہ کیا ہے, خوشی سے کھل اٹھتا ہے. صبح صبح اٹھا کسی باغ میں چلا گیا چہل قدمی کرنے کے لیے, اب اس کا چہرہ کیا ہوگا, خوشی سے کھل جائے گا. کیونکہ وہاں کی ہوا, وہاں جو پودے لگے گلاب کے ان کی خوشبو, یہ سب چیزیں کیا ہے, اس کی اندر کی جو چیز ہے وہ اندر وہ راحت محسوس کرتا ہے, فرحت محسوس کرتا ہے, تیز چلنا محسوس کرتا ہے, سارا دن سکون و آرام محسوس کرتا ہے. تو اچھی جگہ انسان دنیا میں بھی پسند کرتا ہے اور آخرت میں بھی پسند کرتا ہے. جب دنیا کے اندر اچھی جگہ جا کر کے انسان کو فرحت محسوس ہو رہی ہے, اور وہ فرحت کا ظاہر کہاں سے ہوگی, ہاتھوں سے, خوشی ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے, چہرے سے. تو جس کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ یہ پہنچ گیا جنت میں, اور جس کا چہرہ بجا ہوا ہے یا تکلیف کے اندر ہے یا تکلیف سے بگڑ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے, تمام آنے والے خواتین اور جتنی بھی مرد اور جتنی بھی خواتین, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قیامت کے وقت کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے نجات عطا فرمائے, اور مومین کے اندر ہمارا شمار فرمائے, اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلامتی آزا اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھے, اور سلامتی آزا سلامتی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے. کیونکہ ایمان کے ساتھ جانا, دوستو جانا تو ہر ایک کو ہے, کون نہیں جا رہا, بادشاہ وہ بھی جا رہا ہے, فقیر وہ بھی جا رہا ہے, امیر وہ بھی جا رہا ہے, کوئی رو کے جا رہا ہے کوئی ہنس کے جا رہا ہے. ایک قصہ بارہ میں نے سنایا کہ ایک بادشاہ تھا, حضرت کی ملمت نے نقل فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے اندر غرور اور تکبر بہت تھا. کیونکہ بادشاہ ایک دن اس نے اعلان کیا کہ آج ہم شکار کرنے کے لیے جائیں گے, لہذا لشکر تیار کروایا جائے. بادشاہ کا لشکر تیار ہوا, جو بادشاہ کے ساتھ چلنے والے, آج کل کی زبان میں پروٹوکول تیار ہوا, آج کل کی زبان میں کیا ہوا, پروٹوکول تیار ہوا. پھر بادشاہ کے سامنے کپڑے لائے گئے, کپڑے لائے گئے, بادشاہ نے ایک کپڑا رد کیا, دوسرا رد کیا, تیسرا رد کیا. بڑی دیر کے بعد ایک کپڑا بادشاہ کو پسند آیا, وہ روب ضاب سے بادشاہ اپنی سواری پر بیٹھا اور نکلا, اور آگے اور پیچھے اس زمانے کے اندر پولیس کی گاڑیاں پروٹوکول میں ہوتی ہیں, اس زمانے میں ہاتھی اور گھوڑے پروٹوکول میں ہوتے تھے, हाथी और घोड़ों के बीच में बादशाह शिकार के लिए जा रहा है। अचानक देखा कि एक शख्स उसके प्रोटोकॉल को चीरता हुआ बादशाह की तरफ आ रहा है। बादशाह हैरान और परेशान कि ये ऐसा कौन सा शख्स है कि जिसको मेरे सिपाही रोकने के अंदर नाकाम है। वो शख्स करीब आया, आकर के उसने कहा, बादशाह सलामत, आपसे कुछ बात करनी है। कहा, कहो क्या कहना है। समझ तो गया था बादशाह के है कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि मेरे सिपाही नहीं रोक सके। कहा, ऐसे नहीं, काम करीब करेंगे जब बताऊंगा। बादशाह ने कहा, ऐसा ना हो खींच ले, कहानी करीब कर दो। कान करीब किया तो कहा कि मेरा नाम इजराइल है और मैं आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो हजरत हकीमुल्लाह ने लिखा है कि वो बादशाह अपनी बादशाहत और प्रोटोकॉल सब कुछ भूल गया और रोने लगा। क्या है इजराइल, सिर्फ इतना मौका मुझे दे दे कि मैं अपने महल में जाकर अपने बच्चों के लिए वसीयत लिख करके सिर्फ फारिग हो जाऊं, फिर उसके बाद रूह निकाल लेना। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तखदिमून। जो वक्त तेरा लिखा था वो पूरा हो गया, अगर लिखना था तो पहले लिखना था, अब लिखने का वक्त नहीं है, अब तेरी रूह में कब्ज कर लूंगा। रूह निकाल ली और ले गया था इजराइल अलैहिस्सलाम। कहा गया प्रोटोकॉल सब कुछ भरा धरा का धरा रह गया। और फिर हजरत की उम्मत ने लिखा है कि फरमाया, देखो बादशाह की जान निकाली जाती है और अल्लाह वाले जान देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। फरमाया, फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के वली के पास गए, जो रास्ते में जा रहे थे घर का कुछ सामान लेकर के। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में उनके सामने आए, आकर सलाम किया। फरमाया, कहाँ जा रहे हैं। कहा, घर। कहा, मेरा नाम इजराइल है, आपकी रूह निकालने के लिए आया हूँ। ये कौन लिख रहा है, हजरत हकीमुल उम्मत हजरत सानी रहमतुल्लाह अलैह इसके रावी है। फरमाया, उस अल्लाह के वली ने वही सामान रखा और लेट गए। फरमाया, निकालो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर कोई काम बाकी हो तो उसको पूरा कर ले, फिर मैं निकाल लूंगा, मुझे कौन सी जल्दी है। फरमाया, सारी जिंदगी यही काम तो करता रहा और जिसका इंतजार करता रहा, आज वो आया है तो मैं काम में लग जाऊं, मुझे अभी मेरे रब के पास लेकर के चले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रूह निकालने आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पूछा, क्यों आए हो। कहा, आपकी रूह निकालने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, एक थप्पड़ मारा, क्योंकि उस वक्त मलाइका जो फरिश्ते था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नजर आते थे लोगों को। ये तो इस उम्मत के साथ अल्लाह ने रहमत का मामला फरमाया कि इजराइल अलैहिस्सलाम नजर नहीं आते, उस वक्त नजर आते थे। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के जमाने में दादा ने वाकया दारा बयान फरमाया कि एक शख्स को हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने घूर करके देखा। वो शख्स भागा हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के पास। इजराइल अलैहिस्सलाम घूर के देख ले या पुलिस वाला घूर के देख ले, बात बराबर है। जैसे ही देखा वो भागा सलमान अलैहिस्सलाम के पास। फरमाया, क्या हुआ। कहा, यार हजरत सलमान वो हजरत इजराइल घूर करके देख रहे थे मुझे, मैं तो डर गया। फरमाया, अच्छा हजरत इजराइल को बुलाओ। बुलाया गया। फरमाया, इजराइल तुमने आज इसको घूर करके देखा। फरमाया, हाँ घूर करके देखा, मुझे ताज्जुब हो रहा था कि अल्लाह ने मुझे यह हुक्म दिया था कि इस बंदे की रूह तुम हिंद के अंदर निकालना, और मैं इस चीज पर हैरान था कि ये शख्स अरब के अंदर है और रूह निकालने का हुक्म हिंद के अंदर हुआ है। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो घूर कर नहीं देखते जाओ, इतना घूर कर मत देखा करो उनको। और उससे कहा, तू कहाँ रहता है। कहा, हिंद से आया हूँ मैं यहाँ पर तिजारत के लिए। फरमाया, वापस अपने मुल्क चला गया। जब वो ऐसे ही वो हिंदुस्तान पहुंचा, उसकी रूह निकाल ली। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मार दिया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई ये क्या है, क्या किसकी रूह निकालने के लिए आया। क्या, आपकी। कहा, मेरा नाम क्या है। कहा, अल्लाह। किसने भेजा है। कहा, अल्लाह ताला ने भेजा है। कहा कि अल्लाह ताला से जाकर कहो कि कोई प्यारा भी किसी प्यारे की रूह निकालता है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम थप्पड़ तो पड़ चुका था, जलाल गए जाकर के कहा, अल्लाह वहां तो गया था रूह निकालने के लिए, वहां तो थप्पड़ पड़ा, اور کہا کہ کوئی پیارا کسی پیارے کی روح نکالتا ہے. فرمایا عزرائیل اب جا کر کے کہو کہ کیا کوئی پیارا کسی پیارے سے ملنے کے اندر دیر کرتا ہے؟ کوئی پیارا کسی پیارے سے ملنے میں دیر کرتا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام پھر آئے, کہا آپ کیسے آنا ہوا؟ کہا پھر روح نکالنے آیا ہوں. تو کہا آپ ماریے گا نہیں, لیکن پہلے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کوئی پیارا کسی پیارے سے ملنے میں دیر کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ عجیب بات فرمایا, فرمایا کہ یہی بات پہلے کہہ دیتا میں لیٹ جاتا, یہی بات پہلے کہہ دیتا میں لیٹ جاتا, روح نکال کر چلے گئے. تو کیا انسان ڈرتا ہے کہ یار مر جاؤں گا تو کیا ہوگا, میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میرے خاندان کا کیا ہوگا, میرے اعزہ اقربا کیا کریں گے, میرے بچے چھوٹے چھوٹے یہ کیا کریں گے؟ ارے تو یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے چھوٹوں کو پال کر کے بڑا کیا, کتنے یتیموں کو پال کر اللہ تعالیٰ نے سن بلوغت پر پہنچایا. اور حضرت سب سے بڑی مثال, اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد واجب نہیں تھے, اور جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہوا, پرورش یتیمی کی حالت کے اندر ہو رہی ہے, اور پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہے. اور اس کے بعد نبوت عطا فرمائی اور سید الانبیاء کا خطاب عطا فرمائی. آج انسان اپنی فکر کے اندر لگا ہوا ہے, اپنے دماغ سے سوچ کر چل رہا ہے کہ اگر میں نے یوں نہ کیا, اگر میں نے یوں نہ کیا, ارے تو کرے گا کیا؟ اگر انسان کے کرنے سے ہوتا تو آج سارے انسان بادشاہ ہوتے. رئیسی مجمع میں اعلان کیا جائے کہ ابھی بادشاہت کا ٹکٹ مل رہا ہے, کس کس کو چاہیے؟ کتنے ہاتھ پیچھے رہیں گے؟ کوئی بھی ہاتھ پیچھے نہیں رہے گا. ہر انسان کہے گا کہ مجھے بادشاہت کا ٹکٹ چاہیے. تو جو چیز, لیکن بادشاہت کا ٹکٹ لینے کے بعد بھی انسان اللہ کا محتاج ہے. کیا کرتا ہے بادشاہ؟ اپنی ساری دولت لے جاتا ہے. حضرت مولانا عبدالحمید صاحب جو دادا کے خلیفہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا بادشاہ کا اعلان انتقال ہونے والا تھا, تو اس نے اعلان کیا, بادشاہ نے اعلان کیا کہ ایک رات قبر میں جو میرے ساتھ گزارے گا. کتنی رات دادا؟ نہیں تو ایک سال یا ایک مہینہ نہیں, ایک رات. پہلی رات جو قبر میں میرے ساتھ گزارے گا اپنی آدھی سلطنت میں اس کو لکھ کر کے دیتا ہوں. ایک بیچارہ غریب آدمی تھا, لکڑہارا جو لکڑیاں کاٹتا تھا, اس کے دل میں پتہ نہیں کیا ہے. اس نے کہا چل آدھی رات میں, ایک رات میں آدھی سلطنت مل رہی ہے. یہاں تو صبح سے شام تک اگر میں لکڑیاں کاٹتا ہوں کلہاڑی سے تو ہاتھ میں چھالے الگ پڑتے ہیں, پھر بھی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتا. چل آدھی سلطنت ہی لیتے ہیں. گیا جا کر نام لکھوا دیا. بادشاہ نے کہا جب انتقال ہو تو آ جانا. جیسے ہی انتقال ہوا آ گیا, بادشاہ کے ساتھ دفن, قبر میں دفن کر دیا گیا. اب گزرا کھڑے ہیں کہ صبح جب یہ نکلے تو اس سے پوچھے کیا حالت ہے, اندر کیا گزری رات کو. اب یہ شخص کا رکا کر کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ کے ساتھ لیٹ گیا. جیسے ہی ملائکہ آئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تو پہلی قبر ہے کہ جس کے اندر دو, ایک مردہ اور ایک زندہ دو لیٹے ہوئے. تو انہوں نے آپس کے اندر جب کہا, انہوں نے میں نے ان کی شکل دیکھی تو اتنا روب تھا کہ میری زبان سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا. تو وہ فرشتے مشورہ کرنے لگے کہ پہلے حساب و کتاب کس کا لیا جائے. تو ایک نے کہا کہ اس زندہ کا لیا جائے, کیونکہ مردہ تو مردہ ہے, وہ بھاگ سکتا نہیں. یہ زندہ ہے, اگر مردہ کا حساب لینا شروع کیا تو اس کو دیکھ کر یہ نہ بھاگ جائے, چلو پہلے اس کا حساب لے لیں. تو اس نے کہا کہ میں تو حساب کتاب دینے کے لیے آیا ہی نہیں تھا, میں تو بادشاہ کے کہنے پر آیا تھا. فرشتے نے کہا کہ حساب اور کتاب تو دینا ہوگا, کیا ہے تیرے پاس زندگی کے اندر؟ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا, اس نے اپنے حساب سے غریب تھا, اللہ کے یہاں نہیں. اللہ کے یہاں تو کوئی اور ہی معاملہ ہوتا ہے, وہ دنیا کے حساب سے غریب تھا. اس نے کہا یہ ایک, وہ جو دراتی ہوتی ہے کاٹنے والی, وہ دراتی اس کے پاس تھی. اس نے کہا کس چیز کا پوچھ رہے, کیا ہے میرے پاس؟ لو یہ دراتی ہے خالی, حساب و کتاب مانگ رہے ہو مجھ سے؟ ارے یہ دراتی ہے صرف. تو فرشتے نے وہ دراتی اٹھائی, اس کا ایک حصہ لوہے کا ہوتا ہے اور ایک لکڑی کا ہوتا ہے, جنہوں نے دیکھی ہوگی. دیکھی ہے دراتی ہے نہیں, جس سے گھاس کاٹی جاتی ہے. تو اس کا لوہے کا حصہ نکال کر ایک طرف رکھ دیا. فرمایا تجھے حساب و کتاب اور کسی چیز کا نہیں دینا, صرف اس لکڑی کا حساب و کتاب دے کہ اس کو تو نے کہاں سے لیا اور لینے کے بعد اپنے رب کا کتنا شکریہ ادا کیا. اب وہ گھبرا گیا, اس نے کہا یا اللہ اس نے تو انہوں نے تو اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے اور اس میں سے بھی ایک حصے کا صرف یہ مانگ رہے ہیں. کہاں سے لیے؟ فرمایا فلاں جنگل میں فلاں درخت سے توڑی تھی. کہا وہ درخت کس نے پیدا کیا تھا؟ کہا اللہ نے. کہا اللہ کا تو نے شکر ادا کیا؟ کہا نہیں. کہا پھر اس کو بنایا کیسے گول؟ فرمایا جا کر کے بڑھائی اور کارپینٹر سے بنوایا. کہا کہ اس کو اللہ نے یہ ہنر کہاں سے دیا؟ کس نے دیا؟ تو چروائے نے کہا اللہ نے. کہا تو نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ کہا نہیں. کہا کہ تو کس بات پر اکڑ رہا ہے کہ میرے پاس تو زندگی میں کچھ بھی نہیں, جب تو ایک لکڑی کا حساب نہیں دے سکتا تو زندگی کا حساب کیسے دے گا؟ اب جب صبح خبر کھلی تو تمام وزرا بادشاہ کے جتنے تھے جنہوں نے آدھی سلطنت اس کے حوالے کرنی تھی وہ سارے کھڑے تھے کہ یہ اب نکلے گا, آدھی سلطنت دے گا اور پھر حکومت کرے گا ہمارے اوپر. تو جیسے ہی خبر کھلی یہ نکل کر بھاگنا شروع. ارے انہوں نے بولا آدھی سلطنت تو لیتے جا اپنی. ارے اس نے بولا رات میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ تمہیں پتا چل جائے تو تمہیں معلوم ہو, ادھر تو ایک لکڑی کا حساب دینا مشکل ہے, اگر آدھی سلطنت لے لی تو اس کا حساب کہاں سے دوں گا؟ اگر یہاں تو ایک دراتی کی لکڑی جس کو دتہ کہا جاتا ہے اس کا حساب دینا ایک رات میں مشکل ہو گیا, اگر آدھی سلطنت دے لی تو اس کا حساب کس طریقے سے دوں گا؟ مجھے کوئی سلطنت نہیں چاہیے, بھاگ کیا واسطہ. تو دوستو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی رحمت عطا فرمائی, سلیم العطا بنایا, ہر آزا سلامت ہے. یہ نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ برابر نہیں ہیں, ایک ہاتھ اتنا لمبا ایک ہاتھ اتنا چھوٹا ہے. ایک کان دادا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سا بنایا اور ایک اتنا بڑا بنایا ہو کہ مرغی کبوتر اس کے اندر گھس کر انڈا دے دے. نہیں, اللہ نے ہر چیز تناسب سے بیان بنائی, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے معیار روی سے بنایا, پھر بھی انسان کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ یا اللہ تو نے مجھے انسان پیدا فرمایا, پھر اس کے بعد مسلمان پیدا فرمایا. یا اللہ جب تو نے مسلمان پیدا فرمایا تو مجھے کامل مسلمان بننے کی توفیق ادا فرمایا. جب دعا مانگے گا تو ہی اللہ تعالیٰ کاملین کے پاس جانے کی توفیق ادا فرمائیں گے. جب کامل انسان کامل مومن بننے کے لیے دعا مانگے گا تب اللہ تعالیٰ اس کو کاملین کے پاس بھیجیں گے, اور جب کاملین کی صحبت میں جائے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اس کے ایمان کو کامل فرما دیں گے. جب تک ایمان کامل نہ ہو اور یہ سوچے کہ میری نجات ہو جائے گی, نجات نہیں ہوگی. جتنا بھی زور لگا لے انسان, جتنی کوشش اور ہمت کر لے کہ میری نجات ہو جائے گی, ارے نجات انسان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے, نجات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہے, دادا نے فرمایا کہ بیوقوف ترین انسان وہ ہے کہ جو معافی کے بھروسے پر گناہ کر لیتا ہے, معافی کے بھروسے پر گناہ کر لیتا ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے برن وہ جو آتا ہے جب برنون برنال جو آتا ہے ہاتھ جل جائے تو وہ لگا دیا جائے تو انسان کیا ہوتا ہے, شفا ہو جاتی ہے نہیں؟ لیکن ایک انسان آپ کو ایک برنال کی شیشی لا کر کے دے پوری ٹیوب کہ یہ آپ کے لیے اور ساتھ میں ایک موم بتی بھی لے کر رکھے آئے کہ ذرا اس کو جلائیے اور اس کو لگائیے, تو وہ کیا کہے گا؟ بیوقوف تیرے برنال کے آسرے پہ میں اپنے ہاتھ جلا لوں. تو فرمایا توبہ کو اللہ نے کس لیے بنایا کہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا, میں معاف کر دوں گا. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. التائب حبیب اللہ, اور توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا صرف اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے, محبت بھی فرماتے ہیں. ہم اپنی اولاد کا معاملہ دیکھ لیں, جو لوگ صاحب اولاد ہیں اگر اولاد زیادہ تنگ کرتی ہے تو بادشاہ کہتا ہے جا معاف کر دیا لیکن کبھی سامنے مت آنا, لیکن میرے رب کا کرم دیکھیے آج اس میں سے کسی شخص کی عمر 70 سال ہے, کسی کی عمر 80 سال ہے, کسی کی عمر 90 سال ہے, ہم نے اپنے رب کو کتنی دفعہ ناراض کیا کتنی دفعہ ناراض کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں فرمایا جائیے میرا گھر ہے نکل اس گھر سے, تجھے اس گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, جا تجھے آج میں معاف نہیں کرتا کیونکہ تو نے ساری زندگی میری نافرمانی کی. اس رب کیا کیا کرم ہوگا, اس کے کرم اور اس کی محبت کا ہم تصور نہیں کر سکتے, ہمارا تصور ہم اپنے تصور سے سوچے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین باپ کو اگر بچہ 5 دفعہ ستا دے 6ویں دفعہ باپ گھر سے نکال دیتا ہے, لیکن اس رب کا کرم دیکھے کہ 7 سال تک ایک انسان ایک شخص تھا اس نے 90 سال تک کیا کہا سنم 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 سنم, ایک دن اس کی زبان سے کیا نکلا, غلطی سے نکل گیا سمجھ, آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں, وہ رونے لگا اور اپنی لکڑی اٹھا کر کے اس نے بت کو توڑ دیا, اس نے کہا ظالم تجھے 99 برس تک پکارا, ایک دن تو جواب دیتا, مسلمانوں کا رب ایسا ہے کہ میں نے ایک دفعہ غلطی سے پکارا, اس نے آواز دی لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں تو حاضر ہوں تو غائب تھا. آج اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم معافی مانگے, ہم معافی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے, ہم اور جرات دکھاتے ہیں. مرد ہے جو کیا ہے گاڑیاں مڈا رہے ہیں, دوستو خوف کریں ہم اللہ تعالیٰ کا, اس جس حالت میں موت آئی تھی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے, اگر اس حالت کے اندر موت آ گئی کہ داڑھی منڈی ہوئی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک سوال فرمایا کہ اے میرے امتی تو مجھ پر ناز کرتا تھا جب صلوات و سلام کے لیے آتا تھا تو وہاں پر ناز پڑتا تھا, لیکن یہ بتا تجھے میری صورت میں خرابی کیا نظر آئی. آج لوگ داڑھی کے لیے دلائل طلب کر رہے ہیں, مانگ رہے یا نہیں, جن کی داڑیاں ہیں ان سے پوچھیں لوگ کیا کہتے ہیں مولانا داڑھی کی کیا دلیل ہے, قرآن میں کہا آیا داڑھی رکھنی ہے, میں کہتا ہوں کوئی دلیل لاؤ, صرف ذرا یہ سوچو کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ سوال کیا کہ اے بندے تو مجھ پر ایمان لایا تھا, تو مجھے نبی مانتا تھا, جب میرا ذکر آتا تھا تو تو رونے لگتا تھا, میری ناد سنتا تھا تو تو رونے لگتا تھا, جب تو میرے جب تیرے سامنے میرا ذکر کیا جاتا تھا تو تو رونے لگتا تھا, تجھے میری شکل میں کون سا عیب نظر آیا کہ تو نے میری جیسی شکل نہیں بنائی, کوئی جواب ہے بولو بھائی, اتنے بڑے مجمع میں شاید کسی انسان کے ذہن میں کوئی جواب ہو, جب جواب نہیں ہے تو پھر ہم کیوں ویسی شکل بنانے. قیامت کے دن حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے, ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ اے عزیز الحسن مجذوب تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے, تو فرمایا میں اپنی گاڑی پکڑ کر کے کہوں گا تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کر کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کر کے آیا ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے گاڑی والوں کا, ارے گاڑی والا چور داڑھی رکھ کر چوریاں کر رہا ہے, ارے نماز پڑھنے والے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ڈکیتیاں بھی مار رہے ہیں, تو کیا مطلب ہوا کہ نماز سے دور کرنا اس کا مقصد ہے, اس نے اس کا مذاق نہیں اڑایا, اس نے نماز کا مذاق اڑایا ہے کہ نمازی انسان چوری بھی کر رہا ہے, نمازی انسان جھوٹ بھی بول رہا ہے, نمازی انسان اپنے معاشرت کے اندر بھی صحیح نہیں ہے, اپنی تجارت کے اندر بھی صحیح نہیں ہے, کیا مطلب ہے نماز پڑھنا چھوڑ دے, بولو بھائی یہ مطلب ہوگا کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے گا, اپنی نہیں اپنے معاملات کو صحیح رکھے, جیسا اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ جیسی شکل عطا فرماتے ہیں ویسی حیا بھی عطا فرماتے, اگر حیا ویسی نہیں آ رہی جیسی شکل ہے ویسی حیا نہیں آ رہی اس کے اندر, تو معلوم ہوا کہ اس نے کسی اور مقصد سے رکھی, اگر خالصتا للہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور تبدیل فرما دیتے, لیکن کبھی جھوٹ نکل گیا لوگ تانے دینے لگ جاتے, ارے مولوی ہو کر کے جھوٹ بول رہے ہو, ارے مولوی ہو کر کے فلاں کام کر رہے ہو, کیا مطلب بھائی آپ کا کہنا کیا چاہتے ہیں, انسان ہے خطا کس سے ہوتی ہے, خطا کس سے ہوگی؟ انسان سے. اللہ نے ہمیں مومن بنایا, نبی نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ مومن بنایا ہے, نبی نہیں بنایا ہے. نبی سے خطا نہیں ہوتی, مومن سے خطا ہوگی. چاہے وہ غوث ہو, چاہے وہ قطب ہو, چاہے وہ ابدال ہو, اس سے پھر بھی خطا ہوگی. بڑے بڑے اولیاء اللہ, آپ ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, وہی انہوں نے پھر معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے پھر اس درجے پر پہنچا دیا. لیکن تانا دینے والا جو شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے, تو اپنے ایمان کی حفاظت کر. کیونکہ ایک شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والا, دادا نے فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر کسی نے کسی شاعر اسلام کا مذاق اڑایا, وہ اسی وقت ایمان سے نکل کر کے کفر کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے. ایک لکیر ہے صرف ایمان اور کفر کے بیچ میں, وقت نہیں رکھتا, لکھت پڑھت نہیں ہوتی. یہ عدالت نہیں ہے کیا فیصلہ سنائے گی؟ شاعر اسلام کو مذاق سمجھا ہوا ہے, آج مذاق اڑایا جا رہا ہے, مذاق بنایا ہوا ہے مولوی مولوی. اگر ایک اسلام کے شاعر کا مذاق اڑائے گا کیا ہوگا؟ کفر کے اندر داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. یاد رکھنا, ہم اللہ کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے. یہاں تک کہ جب غزوہ احد کے اندر یہ آواز اٹھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا, تو صحابہ اکرام کے قدم لڑکھڑا گئے. کیونکہ سپاہ سالار کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور جتنی محبت اللہ کے نبی سے صحابہ فرماتے تھے, میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. جب یہ خبر اڑی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے, تو صحابہ ہل گئے. اللہ نے اسی وقت آیت نازل فرمائی, وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو بھیجے ہوئے. قد خلت من قبلہ الرسل, اور آپ سے پہلے کتنے رسول گزر گئے. ایسا اماتا, اگر اللہ کا نبی شہید ہو جاتا ہے, او قتلا, یا قتل کر دیا جاتا ہے, علی اعقابکم, اے صحابہ کیا تم اللہ سے پیٹ پھیر لو گے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فلن یضر اللہ شیئا, تم ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس کے مخاطبین کون ہیں؟ صحابہ اکرام مخاطب ہیں. جب صحابہ کے لیے یہ بات ہے, تو میرے اور آپ کے لیے کیا بات ہوگی؟ آج ہم مذاق اڑ رہے ہیں, ارے نہیں رکھتے, نہ رکھو, داڑھی نہیں رکھتا, دل میں ندامت رکھے کہ اللہ مجھ سے یہ عمل نہیں ہو رہا, نماز نہیں پڑھی جا رہی, دل میں ندامت رکھے کہ اللہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جا رہی. لیکن اس کے اوپر فخر محسوس کرنا کہ میں تو بے نمازی ہوں, میں تو بغیر داڑھی کے ہوں, میں نے تو فلاں گناہ کیا. جب قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو عار کیا, اور قوم اس گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ ہو کر بات کر دیا. ہر قوم کب تباہ ہوئی ہے؟ جب اس کے اندر جو گناہ موجود تھے, انہوں نے اس گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. آج کیا حال ہے؟ آج ہم مرد اور عورتیں جو خواتین آئی ہیں, ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. معافی, ارے مانگنی ہے یار, کیا پتا معافی مانگنے کا وقت ہی نہ ملے, پھر کیا کریں گے؟ اگر معافی کا وقت نہ ملا, تو اسی گناہ کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. اور آج کیا ہے؟ آج دوستو نیکی مشکل کام ہے, گناہ آسان ہے. اگر انسان سے کہا جائے اپنی نظر بچا لو, دادا کا مضمون پوری دنیا کے اندر یہی رہا کہ انسان صرف اپنی نظر کی حفاظت فرما لے. آج نظر بچانا کتنا مشکل ہے, اگر خالی ظاہری کرتے ہوئے بھی سر اٹھاتا ہے تو اس سے بدنظری ہو سکتی ہے. تو جتنا دادا نے فرمایا, اگر بدنظری ہو گئی تو اللہ پڑھ لو, اللہ سے معافی مانگ لو, کیونکہ قصدر نہیں دیکھا آپ نے, قصدر نہیں دیکھا, نظر پڑ گئی فوراً ہٹا لو. کہتے مولانا پہلی نظر معاف ہے, جتنی دیر دیکھے پہلی نظر معاف ہے. تو پہلی نظر معاف ہے, لیکن معاف کرنے کے بعد ٹھکانا حرام ہے. اس وقت جب سوچو قیامت کے دن جب سوال ہوگا آنکھ سے کہ آنکھ تو کہاں استعمال ہوئی, اس وقت یہ زبان جواب نہیں دے گی, کہ اللہ میں نے تو فلانے کو بھی دیکھا فلاں کو بھی دیکھا, اس وقت آپ خود گواہی دیں گے اللہ یہ بد نظری کرتا تھا. آج یہ گناہ ہمارے اندر سے نکلتے جا رہے ہیں. آج ہمارا حساب و کتاب کیا ہو چکا ہے؟ اہل یورپ کے مطابق ہو چکا ہے. اگر کہا جائے داڑھی رکھ لو تو داڑھی رکھیں گے, لیکن اس حساب سے رکھیں گے کہ جس طریقے سے اہل یورپ رکھتے ہیں. اللہ کے بندے, جب تم نے رکھنے کا ارادہ کر لیا تو اب اس کو پوری رکھ لے, سنت کے مطابق رکھ لے. عورتیں آج کل ان کا حال یہ کہ برقع نہیں ہے, ناپید ہے برقع, لباس ہے تو یہاں تک کھلا ہوا ہے, آستینیں پوری خالی ہیں. کہا یہ عورت کا لباس ہے. حضرت عائشہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دور میں عورتوں کے مسجد آنے پر پابندی لگائی تھی, وہ بھی کس وقت؟ فجر کے وقت. اس وقت عورتوں کا برقع کتنا ہوتا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ایک ہاتھ زمین پر جھٹ رہا ہوتا تھا. تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اگر عورتیں فجر کی نماز کے لیے آتی رہیں تو ایسا نہ ہو کہ فتنہ برپا ہو جائے, لہذا آج کے بعد میں پابندی لگاتا ہوں. آج وہ پردہ کہاں رہا؟ پھر کہتے ہیں مولانا نیت صاف, ہمارا دل صاف ہے, نظر پاک ہے اور دل صاف ہے, آپ فکر نہ کریں. بالکل, اگر اتنی نظر پاک اور دل صاف ہوتی تو حضرت عمر کی نظر پاک نہیں تھی کیا؟ بولو بھائی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پاک نہیں تھی, دل صاف نہیں تھا. جب صاف تھا نظر بھی پاک تھی, لیکن حضرت عمر نے پھر یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ وہ فتنہ مبتلا ہوگا, اس فتنے کے اندر امت مبتلا ہو جائے گی کہ جس فتنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو آج کے بیان کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی باتیں وہ حدیث کی کتاب کے اندر مل جائیں گی, اور اس کا نمونہ اس زمانے کے اندر دیکھنا ہے جو کسی اللہ والے کے پاس چلا جائے, ان سے تعلق قائم کرے, ان کی صحبت کے اندر رہے. دیکھو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ خود بخود گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دی. کیسے گناہ چھوٹیں گے معلوم ہی نہیں ہوگا, لیکن کیا ہے جو اللہ والوں کے پاس جانے کی شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ جائے, دوست سمجھ کر کے نہ جائے. اگر دوست سمجھ کر کے جائے گا تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایک شخص نے کچھ کہا تھا خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو, تو خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ جائے جسے زاہد نہ مجذوب نظر آئے, جائے جسے زاہد نہ مجذوب نظر آئے, بھائی نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے. فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور, دیوانہ جسے بننا ہو آئے وہ بچشم و بسر آئے. تو خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے پردہ کریں. آپ کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کا ایمان ختم ہو رہا ہے. خود بھی پردہ کریں, اپنی اولاد کو بھی پردہ کرائیں, اپنے گھر کے اندر شرعی فرضے کو بھی نافذ کریں. آج مصیبت تو یہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا نظام اتنا خراب ہو گیا, اتنا خراب ہو گیا, معاشرہ اتنا خراب ہو گیا. آج علماء معاشرے پر تقریر کر رہے ہیں, لیکن واللہ کہتا ہوں کہ آج علماء نہیں چاہتے کہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام قائم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ علماء بھی جانتے ہیں کہ اگر اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا, اسلامی عمارت قائم ہو جائے, تو پھر ہمیں بھی اپنے گھروں میں شرعی پردہ کرانا پڑے گا, اور نہیں ہوا تو درے بھی کھانے پڑیں گے. کیونکہ جب اسلامی عمارت قائم ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مفتی اعظم نے یہ کام کیا ہے, اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کرنے والا کون ہے اور حکم نافذ کرنے والا کون ہے. اس وقت سب برابر ہوتے ہیں. آج ہم دل سے ہی نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام قائم ہو, تو کہاں سے قائم ہوگا, کہاں سے ہمارا آئے گا؟ آج ہم پھر رونا روتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے. اعمالکم اعمالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. یہ کیا ہے, حدیث پاک ہے یہ. اعمالکم اعمالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے عمال ہیں. جیسے تم اعمال کرو گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حکمران مسلط کریں گے. آج وہ جو خود سے گزرے وہ ہمارے گناہوں کے حساب سے بالکل صحیح کر رہے ہیں. آج امت گناہ چھوڑ دے, دیکھو اللہ تعالیٰ ان کو کیسا ذلیل رسوا کرتے ہیں.